السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹس پر مبنی ایک گھنٹے کے شو کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی جیمز ڈوبنز کا پاکستان کا الوداعی دورہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
غزہ کی صورتحال پر راجیہ سبھا میں بحث۔ اپوزیشن نے اسرائیلی کارروائی کی مذمت کی، حکومت نے فلسطین کی حمایت کے ساتھ اسرائیل سے تعلقات کی برقراری پر زور دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
صدر براک اوباما نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جائے حادثہ تک رسائی فراہم کرنے کے لیے علیحدگی پسندوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب جیمز ڈوبنز نے پیر کے روز وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر سرتاج عزیز، پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور وزیر داخلہ چودھری نثار سے الوداعی ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور افغانستان میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی جیمز ڈوبنز نے پیر کو وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز، فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور وزیر داخلہ چودھری نثار سے الوداعی ملاقاتیں کیں۔ جیمز ڈوبنز رواں ماہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں، جس کے بعد ان کی جگہ ان کے نائب ڈینیل فیلڈ مین یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سرتاج عزیز اور جیمز ڈوبنز کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ سرتاج عزیز نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری اور استحکام کے لیے جیمز ڈوبنز کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے، خاص طور پر 2014 کے بعد افغانستان سے متعلق صورتحال اور علاقائی امن و استحکام پر اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان روابط میں اضافے کے عزم کو بھی دہرایا۔ دونوں ملکوں کے درمیان طویل المدت اسٹریٹجک ڈائلاگ کے تحت تجارت، معیشت، توانائی، انسداد دہشت گردی، تعلیم اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ سرتاج عزیز نے جیمز ڈوبنز سے ملاقات میں دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں، خاص طور پر شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عصب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی میں مصروف ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر نے افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا افغان انتخابات سے متعلق مسائل کے حل میں کردار کو بھی سراہا۔ ادھر وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی 21 جولائی سے واشنگٹن کا سرکاری دورہ شروع کر رہے ہیں، جو 28 جولائی تک جاری رہے گا۔ دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق اس دورے کے دوران طارق فاطمی امریکی وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ بیان کے مطابق طارق فاطمی امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹیوں کے عام اراکین سے بھی ملاقات کریں گے۔ طارق فاطمی یہ دورہ ایسے وقت کر رہے ہیں جب پاکستانی فوج افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھی شہناز نفیس کی امریکہ اور پاکستان کے تجزیہ کاروں سے گفتگو ہوئی، کچھ اقتباسات پیش ہیں۔
امریکہ کا بھی ایک جو ہے اوپر نیچے اگر آپ دیکھیں تو وزٹس ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ واشنگٹن بھی پاکستانی وفود جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور وہ میرے خیال میں جو اس وقت موجودہ ایک ابھرتی ہوئی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کا اور جتنے مزاحمت کار ہیں ان کا صفایا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کو تعاون چاہیے، اس میں میرے خیال میں وہ امریکہ دے رہا ہے، اگر آپ ڈرون حملوں میں دیکھ رہے ہیں تو۔ دوسرا جو پاکستان کو تشویش ہوگی، امریکہ کو بھی ہوگی اور افغانستان کی حکومت کو بھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جو یہ عراق اور سیریا کے سرحد کے اوپر جو یہ نیا ابھرتا ہوا ایک تشویشناک قسم کی ایک صورتحال بن رہی ہے، اس کا ایک افغانستان میں ریپیٹ ہو سکتا ہے، اور امریکہ کے جو پالیسیز رہی ہیں کہ جو انٹروینشن اس نے عراق میں کی یا افغانستان میں کی، اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور اگر اس یہاں پر بھی وہ خوفناک نتائج برآمد ہو گئے تو میرے خیال میں امریکہ کے لیے بہت بڑی سیٹ بیک ہوگی کہ دو جگہوں پہ انہوں نے انٹروینشن کی تھی اور دونوں جگہ کی صورتحال کو انہوں نے اس طرح خراب کیا کہ مزید خطرناک گروپ جو ہیں وہ برسر کہنا وہاں پر ابھر آئے ہیں۔ इस तरह अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो वहाँ का जो मुजाहमत कार है, जो पुराना है तो क्वेटा शूरा हो गया, वो थोड़े से फिर भी मोतदिल हैं। नई जो नीचे पौध आ रही है, जो न्यू तालिबान नीचे आ रहे हैं, जो तीसरे जनरेशन के तालिबान हैं, उनके बैनुलमिल्ली वो हैं, अहदाफ हैं, वो अलकायदा के साथ और बैन अल-अक़वामी जहाद के साथ उनके ज्यादा जो है वो हमाहंगी हो रही है, वो सोच विचार अगर आप जादी उनके वेबसाइट्स पर जाके देखें तो ये मेरे ख्याल में खतरनाक सूरत हाल है जिसके ऊपर तीनों ममालिक को बड़ी तशवीश होगी। मेरे ख्याल में देख रहा है वो और देखना भी चाहिए कि आया पाकिस्तान जो है, जो स्टेटेड पोजिशन है, वाकई इसके ऊपर पाकिस्तान ने एक पॉलिसी चेंज लेके आ रहा है या वैसे ही सिर्फ टाइम गेन करने के लिए अपने मसाइल हल करे और उसके बाद अफगानिस्तान में दोबारा मुदाखलत करे। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान मुखलिस है।
आरिफ अंसार साहब, 2014 के बाद की जो सूरत हाल है उस पर ये इतलात हैं कि जेम्स डॉबिन्स जो हैं उनकी काफ़ी बात हुई है पाकिस्तानी अहदेदारों से, तो आप ये बताइए कि 2014 के बाद अमेरिका जो हैं उसकी क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तान से?
ये भी बहुत फ्लक्स में है सिचुएशन और शायद इसीलिए डॉबिन साहब भी पाकिस्तान के दौरे पे हैं, कैरी साहब ने अफगानिस्तान का दौरा किया और फातमी साहब अमरीका आ रहे हैं, तो इसमें काफ़ी एक एस्केलेशन है निगोशिएशन की, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की। जो पोस्ट 2000 सिनेरियो है वो तो पहले से था कि एक अफगानिस्तान में पॉलिटिकल ट्रांजिशन होगी और फिर सिक्योरिटी ट्रांजिशन होगी, या पहले आप कह लें सिक्योरिटी ट्रांजिशन होगी या फिर पॉलिटिकल ट्रांजिशन, लेकिन इस वक्त दोनों जो हैं वो अनक्लियर हो गए हैं, तो बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। और मैंने कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ी कि पाकिस्तान की तरफ से पोजिशन ली जा रही है कि अमरीका को अपनी जो अफगान पॉलिसी है उसको रिवाइज करने या रिकंसिडर करने की जरूरत है, और फातमी साहब जो आ रहे हैं वो शायद इसी सिलसिले में है कि वो दोनों गोल अचीव नहीं हुए तो ये अब अफगानिस्तान किस तरफ जा रहा है। और जाहिर बात है कि अमरीका की तरफ से भी बड़ी तशवीश है कि जो अफगानिस्तान की पोस्ट इलेक्शन वाला जो सिनेरियो बन रहा है इसको किस तरीके से हल किया जाए, जिसमें पावर शेयरिंग का काफी जोर से इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ड, और आई एम श्योर के जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशन है उसमें भी यही डिस्कशन जारी है कि अब फ्यूचर में पॉलिटिकल ट्रांजिशन अफगानिस्तान का बहुत ही अहम हो गया है क्योंकि उसके साथ दूसरे हदायत कनेक्टेड हैं जो पोस्ट 2014 है। अब इस पूरे उस आर्गूमेंट में किसी न किसी लेवल पे कोई स्टेबिलिटी की जरूरत है कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो जाए, अब वो जिस फ्रेमवर्क में भी होता है वो अलग बात है, वो कनेक्टेड है सिक्योरिटी ट्रांजिशन के साथ कि वो एक 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 पैरामीटर के अंदर हो। जब वो नहीं होते तो पोस्ट 2014 तो बड़ी वो एक खतरनाक सिचुएशन बन जाती है।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
भारत की पार्लियामान में हिजब इख्तलाफ की जमातों ने गजा में जारी तशद्दुद की मजम्मत की है और पार्लियामान में इस बारे में एक करारदाद मंजूर करने पर जोर दिया है। हिजब इख्तलाफ के लीडर गुलाम नबी आजाद ने इस मसले पर ताखीर से बहस करने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
गजा पर इसराइली हमले के मामले पर पीर के रोज पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में मुख्तसर बहस हुई, जिसके दौरान हिजब इख्तलाफ ने इसराइली कार्रवाई की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इसराइल के खिलाफ करारदादे मजम्मत मंजूर करे। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसराइल से हथियारों की खरीद बंद कर दे। गुज़श्ता हफ्ते इस मामले पर राज्यसभा में कई रोज तक हंगामा आराई होती रही, बिलाखिर हुकूमत ने मुख्तसर बहस की मंजूरी दी थी। बहस का आगाज करते हुए कायदे हिजब इख्तलाफ गुलाम नबी आजाद ने इस बारे में हुकूमत के रवैये की मजम्मत की और सवाल किया कि क्या फिलिस्तीन के ताल्लुक से भारत की खारजा पॉलिसी बदल गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बकौल उनके फिलिस्तीन में जारी कत्लेआम पर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने अपील की कि इस मौके पर हुकूमत, अपोजिशन, पार्लियामेंट और 125 करोड़ हिंदुस्तानी इंसानी बुनियाद पर फिलिस्तीन के हक में उठ खड़े हों। बहस का जवाब देते हुए वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत फिलिस्तीनी काज की मुकम्मल हिमायत करते हुए इसराइल के साथ अपने खुशगवार रिश्ते बरकरार रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि वे मिस्र के अमन फार्मूला को तस्लीम करें और जंग बंद कर दें।
1992 से लेकर 2014 तक ये पांचवी सरकार है जो आई है, लगातार यही नीति, क्या नीति, कि पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए हम इसराइल से अपने संबंध बनाए हुए हैं। ये नीति लगातार 2014 तक चल रही है, ये नीति मुल्क की रही है। हिंदुस्तान की रही है ये नीति, कांग्रेस या बीजेपी की नहीं रही, एनडीए या यूपीए की नहीं रही, बल्कि हिंदुस्तान की ये नीति रही है कि पैलेस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए इजराइल से संबंध बनाए रखो। जहां जहां हिंसा हो रही है उस हिंसा की हम निंदा करें, और हिंसा की निंदा करते हुए दोनों देशों को ये कहें कि केवल समाधान शांति से निकल सकता है और किसी चीज से नहीं निकल सकता, इसलिए वापस टेबल पर देखिए और इजिप्ट ने जो प्रस्ताव सीज फायर का दिया है उसको दोनों लोग स्वीकार करिए और पूरे विश्व में शांति स्थापना करने की एक पहल करिए।
उनके इस जवाब पर और करारदाद मजम्मत मंजूर न किए जाने पर हिजब इख्तलाफ के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। इससे कबल उन्होंने कहा कि पूरे ऐवान को इसराइल की मजम्मत करनी चाहिए। सीपीएम के सीताराम येचुरी ने कहा कि भारत इसराइल से हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे इसराइल से असलाह खरीदना बंद कर देना चाहिए। अपोजिशन अरकान ने मेजें थपथपाकर उनके मुतालबे की तायद की। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे वक्त में जबकि अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल ने गजा में जारी तशद्दुद की मजम्मत करते हुए इसे जुल्म से ताबीर किया है, भारत कैसे खामोश रह सकता है। जनता दल यू के रुकन शरद यादव ने कहा कि सिलसिले में हुकूमत का रवैया नापसंदीदा है और इससे भारत की खारजा पॉलिसी पर असर पड़ा है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीकी सदर बराक ओबामा ने पीर के रोज रूस से मुतालबा किया कि वो बैन अल-अक़वामी तफ्तीशकारों को हलाक शुदगान तक बिला रोक टोक रिसाई दिलाने और गुज़श्ता हफ्ते मशरकी यूक्रेन में गिराए जाने वाले मलाइशियन एयरलाइंस के मुसाफिर तैयारे के तबाह होने के मकाम तक रसाई फराहम करने के लिए रूस नवाज अलहदगी पसंदों पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। पीर के रोज व्हाइट हाउस से अपने खिताब में मिस्टर ओबामा ने कहा कि सच जरूर जाहिर होना चाहिए और बैन अल-अक़वामी टीमों को जहाज गिरने के मकाम तक रसाई जरूर मिलनी चाहिए जहां अलहदगी पसंदों ने रुकावटें खड़ी की हुई हैं। सदर ने कहा कि रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद जहाज गिरने के मकाम से बगैर एहतियात के लाशें हटा रहे हैं, जिस इकदाम को उन्होंने MH-17 परवाज के मुसाफरों से मोहब्बत करने वालों की बेइज्जती के मुतरादिफ करार दिया। मिस्टर ओबामा ने कहा कि ये रूस और सदर व्लादिमीर पुतिन की जिम्मेदारी है कि वो उनको मजबूर करें, जिनकी वो हौसला अफजाई, तरबियत और मुसल्ला करता रहा है, कि वो तफ्तीश में रोड़े अटकाना बंद करें। पीर के रोज यूक्रेन में मौजूद हॉलैंड के तफ्तीशकारों ने यूक्रेनी बागियों पर जोर दिया कि वो उस रेलगाड़ी को हवाले करें जिसमें उन मुसाफरों की लाशें हैं जो मलाइशिया के तैयारे पर सवार थे, जो गुज़श्ता हफ्ते मशरकी यूक्रेन में जमीन से फजा तक मार करने वाले मिजाइल लगने से गिर कर तबाह हुआ। तवक्कु है कि पीर के रोज अक्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसल मशरकी यूक्रेन में मलाइशिया के मुसाफिर बर्दार तैयारे के तबाह होने पर मजम्मती करारदाद मंजूर करेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामानिगार विक्टर बीटी ने इतला दी है कि बैन अल-अक़वामी दबाव के पेश नज़र रूस इस करारदाद की मुखालफत नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा जूली बिशप ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के तजवीज करदा ड्राफ्ट के लिए सलामती कौंसल के 15 अराकीन के दरमियान इतफाक राय से वोटिंग की तवक्को कर रही हैं। इन 15 अराकीन में रूस भी शामिल है जो करारदाद को वीटो करने का हक रखता है। मॉस्को ने, जो मशरकी यूक्रेन में अलहदगी पसंदों की पुष्ट पनाही करता है, जुमरात के उस हादसे में किसी तरह से भी मुलविस होने से इनकार किया है जिसमें MH-17 परवाज पर सवार 298 मुसाफिर हलाक हो गए थे। शुबा है कि मशरकी यूक्रेन में रूस के अलहदगी पसंदों ने मिजाइल फायर करके इस तैयारे को मार गिराया। अक्वामे मुत्तहदा के लिए रूस के सफीर विटाली चरकिन ने इतवार को देर गए सहाफियों को बताया कि अगर इस ड्राफ्ट में से कुछ अभाम खत्म कर दिए जाएं, तो उनकी हुकूमत इसकी हिमायत के लिए तैयार है।
The Security Council has already pronounced itself. In its press statement on the 18th, it said that it must be...
सलामती कौंसिल ने पहले ही इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को एक अखबारी बयान में सलामती कौंसिल ने कहा था कि इसकी गैर जानिबदार और बैन अल-अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए और यही वो बात है जिसकी हम इस करारदाद में तवक्को कर रहे हैं। अगर ये बैन अल-अक़वामी और गैर जानिबदार तहकीकात हैं तो जाहिर है हम इसकी हिमायत करेंगे। इस तजवीज में ताज़ा तरीन मुतालबे में जाए हादसा तक बैन अल-अक़वामी रसाई, मुसलह ग्रुपों की वहाँ मौजूदगी, मलबे और मुतासरीन के सामान को न छेड़ना, उस इलाके में फौजी नकलो हरकत को रोक देना और खित्ते के तमाम ममालिक के साथ मुकम्मल तआवुन करना शामिल है। इतवार के रोज अमरीकी टेलीविजन पर वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने कहा कि रूस की जानिब से गुज़श्ता माह मशरकी यूक्रेन में सप्लाई में इजाफा देखने में आया था। असलहा, टैंक, रॉकेट लॉन्चर और तोपखाने मशरकी यूक्रेन के अलहदगी पसंदों को पहुंचाए गए।
We know that they had an SA-11 system in the vicinity, literally hours before.
हम जानते हैं कि तैयारा मार गिराए जाने के वाक़े से कबल अलहदगी पसंदों के पास जमीन से फजा तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम मौजूद था। सोशल मीडिया पर इसका रिकॉर्ड मौजूद है। वो बातचीत कर रहे थे, हमने उनकी बातचीत सुनी है। वो जमीन से फजा तक मार करने वाले सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और किसी नकलो हरकत की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया ने दिखाया है कि उन्होंने इस हादसे से घंटों पहले मुमकिन तौर पर इस सिस्टम को उस जगह पहुंचाया जहां से ख्याल किया जा रहा है कि तैयारे पर मिसाइल दागा गया। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम टोनी एबट ने इतवार के रोज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की और ऑस्ट्रेलियन रेडियो को बताया कि रूसी सदर इस तहकीकात में तआवुन के लिए तैयार हैं।
टू प्रेसिडेंट पुतिन्स क्रेडिट, ही डिड से ऑल द राइट थिंग्स। आई वांट टू स्ट्रेस व्हाट ही सेड।
सदर पुतिन का क्रेडिट ये है कि उन्होंने मुस्बत बातें की हैं और जो कुछ उन्होंने कहा मैं भी उस पर जोर डालना चाहता हूँ। अब मसला ये है कि सदर अपने अल्फाज पर कायम रहें और यही मेरा और पूरी कौम का मकसद है। ऑस्ट्रेलिया के कम से कम 27 अफराद इस हादसे में हलाक हुए हैं। इस तैयारे पर सबसे ज्यादा हॉलैंड के मुसाफिर सवार थे। ख्याल है कि मलाइशिया के 43 मुसाफिर इस हादसे में हलाक हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद। यूक्रेन के मशरकी हिस्से में जहाज को मार गिराने से मुतालिक मीडिया में गर्दिश करने वाली मुख्तलिफ वजूहात के बारे में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मेंबर जफर ताहिर का कहना था,
ये मेरे ख्याल में तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जमीनी हकायक हैं और जो शवाहिद मिले हैं उससे तो साफ जाहिर है कि इसमें रूस को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, इसलिए कि ये जो बागी हैं ये रूस के कंट्रोल में हैं और रूस की सपोर्ट से ही वहां पे जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने 1 साल से। और ये सिर्फ हमने वहां नहीं देखा है बल्कि हम ये देखते हैं कि पुतिन साहब जो हैं वो अपने मसल जो हैं वो चारों तरफ वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और क्राइमिया में हमने देखा कि बड़े आराम से उन्होंने एक हिस्सा जो था वो उस पर कब्जा किया, उसको रशिया में जम कर लिया। वहाँ पे बड़ी तादाद में तातार मुस्लिम्स भी मौजूद हैं और अब ये हम देख रहे हैं ईस्टर्न मशरकी यूक्रेन में। तो सवाल सिर्फ ये मुझे जो उठता है वो ये कि मलेशियन एयरलाइंस, हमें एयर सिक्योरिटी को वहाँ पे लाना पड़ेगा कि ये एयरलाइंस के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो और उनको कतन इजाजत ना दी जाए कि वो ऐसे इलाकों पर से प्रवास करें जहाँ पे हालात कशीदा हैं। बहुत सारी एयरलाइंस जो थी वो एक ऐसा रूट ले रही थी जो काफी जुनूब की तरफ से गुजरता था। सिर्फ एक दो एयरलाइंस हैं जो ये रूट ले रही थी। तो ये दूसरा इंसिडेंस है बहुत ही अफसोसनाक मलेशियन एयरलाइन के लिए। तो मेरे ख्याल से एयरलाइन इंडस्ट्री को और जो एयर सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको भी मेरे ख्याल से इस पे काम करना पड़ेगा।
और आरिफ अंसार साहब, आप क्या समझते हैं रूस और बैन अल-अक़वामी बरादरी के दरमियान जो कशीदगी है उस पर ये जो जहाज गिराया गया है, सियासी और सफारती असरात आप क्या देखते हैं?
ये जो वेपन यूज हुए हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड माने जाते हैं और कोई मुल्क भी किसी को ये इस तरह के वेपन नहीं देता। तो पहला तो यही सवाल भी पैदा हो जाता है कि अगर वाकई रूस ने इनको दिए हुए हैं तो ये बहुत बड़ी इसकी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि ये तो 30,000 का था तो 60,000 तक जाता है और इसमें और भी अवामिल आ जाते हैं। फिर दूसरा यही है कि ये अगर रूस और अमरीका की जो तलखी चल रही है क्या ये इस फेज में अब जा रही है कि इतने मोहलिक हथियार जो हैं वो दूसरे उनको अपोजिशन या फाइट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो भी हैं उनको दिए जाएंगे। तो उसमें फिर जिस तरह है कि ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी तो अपनी जगह, ये जो वैसे भी जो ये हाईजैक का खतरा है वो भी काफ़ी है। तो ये सारे अवामिल जो हैं प्ले आउट हो रहे हैं कि एयर जो सिक्योरिटी है वो कितनी सेफ है या नहीं है। फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यही है कि जो यूक्रेन में है कि अब उसका क्या रुख बनता है इसकी वजह से कि जो इंटरनेशनल इंसिडेंट हुआ है अब इसके ऊपर सीरियस अटेंशन आएगी, क्या इसका एक नया रुख आएगा। क्राइमिया तो की बात तो कोई भी नहीं कर रहा वो कि वो सब उस पर तो उनका कंट्रोल हो गया है और यूक्रेन के अब किस हद तक जो है बातचीत के थ्रू हल होगा या क्या इसमें मजीद तलखी आएगी और उसका क्या रुख बनेगा।
बहुत शुक्रिया जफर ताहिर साहब और आरिफ अंसार साहब आपका।
यूक्रेनी फौजों और रूस नवाज अलहदगी पसंदों के दरमियान बागियों के कब्जे वाले दोनेत्स्क में ताज़ा तरीन झड़पों में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। इस मशरकी शहर के मजाफात में ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट के नज़दीक ये लड़ाई पीर के रोज़ शुरू हुई। हुकूमती फोर्सेज ने पिछले महीने इर्द गिर्द के इलाकों को घेरे में ले लिया था और इनकी कोशिश है कि इस शहर को बागियों के कब्जे से छुड़ाया जाए। अक़वामे मुत्तहिदा के सरबराह بان کی مون اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری قاہرہ روانہ ہو رہے ہیں، جس کا مقصد غزہ میں اسرائیل اور حماس شدت پسندوں کے درمیان دو ہفتے سے جاری لڑائی میں فوری جنگ بندی کے لیے نئی ثالثی کی کوششیں کرنا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ پیر کے روز اس کے جنگی طیاروں نے حماس کی 50 سے زائد اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے بمباری کی، جس میں اسلحہ تیار کرنے والے 2 ٹھکانے اور 6 زیر زمین راکٹ لانچر مراکز شامل تھے۔ حماس نے اسرائیل پر 50 سے زائد راکٹ فائر کیے اور سرنگوں کے ذریعے لڑاکوں کو اسرائیل کے اندر داخل کرانے کی کوشش کی، تاہم اسرائیلی افواج نے شدت پسندوں کو دیکھ لیا، جن میں سے 10 کو ہلاک کر دیا۔ پیر کے روز اسرائیل کے دفاعی نظام نے تل ابیب کو نشانہ بنانے والے 2 راکٹوں کو فضا میں تباہ کر دیا، جبکہ اسرائیلی حملے سے غزہ میں درجنوں فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ باب کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
پیر کے دن اسرائیل کے سب سے بڑے شہر میں سائرن کی آواز گونج اٹھی اور دفاعی نظام نے غزہ سے آئے ہوئے 2 راکٹوں کو تباہ کر دیا۔ دوسری طرف فلسطین میں صحت کے حکام کہنا ہے کہ غزہ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے اور اسرائیل کی فوجیں غزہ میں سرنگوں اور راکٹ کے ذخائر کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ پیر کے روز 10 فلسطینیوں کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ 2 سرنگوں کے ذریعے اسرائیل داخل ہو رہے تھے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع موشے یالون نے کہا ہے کہ اسرائیل کی حکومت اس وقت تک کارروائی جاری رکھے گی جب تک کہ اس کی ضرورت ہے۔
יש כוחות שעדיין לא הופעלו, ערוכים ומוכנים, סביב רצועת עזה.
اسرائیلی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ فوجی دستے مزید کارروائیوں کے لیے تیار ہیں اور اگر ضروری ہوا تو ان کو شامل کر دیا جائے گا۔ ہم آپریشن کو جاری رکھنے کے لیے ریزرو فوج کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ غزہ کی پٹی کا خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اتوار لڑائی کا مہلک ترین روز تھا، اس دن 13 اسرائیلی اور 100 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ 2 ہفتے قبل شروع ہونے والی فوجی کارروائی میں اب تک 20 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سینکڑوں فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں اکثریت شہریوں کی ہے۔ سینئر فلسطینی اہلکار یاسر عبد رابو نے فلسطینیوں کے خلاف ہونے والی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
الجميع يريد وقف اطلاق النار، لكن الجميع يريد ايضا الاطمئنان بانه لن ندخل في دوامه۔
رابو کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص جنگ بندی چاہتا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جنگ اور محاصروں کے چنگل سے نکلا جائے۔ اطلاعات کے مطابق پچھلے ہفتے مصر نے جنگ بندی کی جو تجویز دی تھی اسے اسرائیل نے قبول کر لیا تھا، جبکہ حماس نے اس کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ انہیں ایک ایسا سیاسی حل چاہیے جس کے تحت غزہ کی 7 سالہ ناکہ بندی کو اسرائیل ختم کر دے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اسی حوالے سے مزید کچھ تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر اسد نذیر۔
سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے جس میں شہریوں کے تحفظ اور انسانی صورتحال کی بہتری کے لیے فوری اقدامات کے لیے کہا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا ہے کہ انہیں امید تھی کہ سلامتی کونسل اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کرے گی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کے لیے کہے گی۔
The fact that the Security Council agreed on the elements that were read to you by the President.
فلسطینی سفیر منصور کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ سلامتی کونسل نے ان باتوں پر اتفاق کیا ہے جو سلامتی کونسل کے صدر نے بیان کی ہیں، اب یہ اسرائیل پر ہے کہ وہ ان کی تعمیل کرے اور ہمارے عوام کے خلاف جارحیت کو ختم کرے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر رون پروسر نے کہا ہے کہ اسرائیل صرف اسی صورت میں فوجی کارروائی بند کر سکتا ہے جب حماس اسرائیل پر راکٹ فائر کرنا بند کر دے۔ حساب بالکل واضح ہے، اگر اسرائیل میں امن ہوتا ہے تو غزہ میں بھی امن قائم ہو جائے گا۔ اسرائیل کی فوجی کارروائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حماس اسرائیل کے شہروں پر راکٹ فائر کرنا بند نہیں کرتا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے قطر میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے
اسرائیل مسٹ ایکسرسائز میکسیمم ریسٹرینٹ اینڈ ڈو فار مور۔
اسرائیل کو تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور شہریوں کی زندگی بچانے کی مزید کوششیں کرنا ہوں گی۔ میں تمام فریقوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی کریں اور تشدد کو فوری طور پر ختم کریں۔ اسرائیل نے جمعرات سے غزہ پر زمینی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد حماس کے راکٹوں کے ذخیروں اور ان کی سرنگوں کو تباہ کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی اسی سلسلے میں پیر کو قاہرہ پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ مصری حکام سے غزہ کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے حلیفوں کو بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سخت تشویش ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت اور میں ہوں شہناز نفیس۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 3.8 کروڑ افراد دائمی امراض کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان امراض کا علاج ممکن ہے۔ عالمی ادارے صحت کی یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ ہلاک ہونے والے مریضوں کی نصف تعداد یعنی تقریباً 16 ملین افراد 70 سال کی عمر سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دائمی امراض کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے مریضوں کی اکثریت ترقی پذیر ممالک سے تعلق رکھتی ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دائمی امراض میں، جن میں دل کے امراض، سرطان، ذیابیطس اور پھیپھڑوں کے امراض شامل ہیں، 2000 کے بعد سے عالمی سطح پر اضافہ درج کیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر جنوبی مشرقی ایشیا اور مغربی بحر الکاہل میں ان بیماریوں میں زیادہ نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق 2020 تک ان امراض کے ہاتھوں سب سے زیادہ اموات افریقہ میں ہوں گی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان اموات کو روکنے یا ان امراض سے بچاؤ کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے۔ عالمی ادارے صحت کی ڈائریکٹر جنرل مارگریٹ چین کا کہنا ہے کہ بچپن میں موٹاپا اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان میں بڑے ہو کر ان امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مارگریٹ کا کہنا ہے کہ بچپن میں موٹاپے سے بچ کر دائمی امراض سے بچنے کی تدبیر کو تقویت بخشی جا سکتی ہے۔ عالمی ادارے صحت کی اس رپورٹ میں ملک بملک دائمی امراض اور اس سے درپیش مسائل کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومتیں اس بات سے واقف ہیں کہ انہیں یہ مسئلہ درپیش ہے، لیکن اس کے باوجود ان امراض سے بچاؤ کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے۔ تاہم رپورٹ کے مطابق بہت سے ممالک میں اس بات پر بھی توجہ دی جا رہی ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کے باعث انسان ان مسائل میں مبتلا ہوتا ہے، جیسا کہ شراب نوشی، تمباکو کا بڑھتا ہوا استعمال، غیر صحت بخش غذا کا استعمال اور ورزش میں کمی وغیرہ۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.voanews.com/اردو۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نئی پاکستانی فلم دختر فرسودہ روایات کے خلاف نعرہ، تفصیلات فکر و فن میں۔ پاکستانی سینما میں جب سے اچھی فلمیں بننا شروع ہوئی ہیں، نوجوان فلم میکرز ہر طرح کے غیر روایتی موضوعات پر تبازمائی کر رہے ہیں، بغیر اس خوف کے کہ اگر فلم باکس آفس پر پٹ گئی تو کیا ہوگا۔ شاید رسک لینے کا ہی نتیجہ ہے کہ نئی کاسٹ اور سٹوری پر بننے والی فلموں میں سے بیشتر ہٹ رہیں۔ ایک اور جلد ریلیز ہونے والی فلم جس کے بارے میں فلمی پنڈت اور شائقین کا خیال ہے کہ یہ باکس آفس پر اچھا بزنس کرنے میں کامیاب رہے گی، وہ ہے دختر۔ فارسی میں دختر بیٹی کو کہتے ہیں۔
ہمارا لوگوں نے تم کو کوئی تکلیف تو نہیں دیا۔
دختر کی کہانی کا تانا بانا ماں بیٹی کے گہرے اور اٹوٹ رشتے کے گرد بنا گیا ہے، جس میں عورتوں کے ایثار اور قربانیوں کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ دختر کہانی ہے ایسی ماں بیٹی کی جو فرسودہ روایات کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اور اس کی قیمت انہیں اپنے علاقے سے بے دخلی کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ ان کو محفوظ مقام تک پہنچانے کی ذمہ داری کچھ ٹال مٹول کے بعد اٹھاتا ہے ایک ٹرک ڈرائیور۔ جذباتی اتار چڑھاؤ اور ایکشن سے سجی دختر کی شوٹنگ گلگت، سکردو، ہنزا اور لاہور میں کی گئی ہے۔ سمیہ ممتاز، محب مرزا، سمینہ احمد، صالحہ عارف اور عجب گل نے فلم میں مرکزی کردار نبھائے ہیں۔ فلم کی ڈائریکٹر اور رائٹر آفیہ کا کہنا ہے کہ دختر میں خواتین، خصوصاً ماؤں کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے فلم کا مرکزی کردار اپنی دادی سے متاثر ہو کر لکھا ہے، جنہوں نے قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود ساری زندگی مشکلات کا سامنا بڑی بہادری سے کیا۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان کے انتخابی کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ اگلے ماہ کے آخر تک اپنے مالی گوشواروں اور اثاثوں کی تفصیلات فراہم کریں۔ انتخابی کمیشن کے عہدیداروں کے مطابق ابھی تک بہت کم جماعتوں کی طرف سے اس قانونی تقاضے کو پورا کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
انتخابات اور اس عمل میں اصلاحات کو لیے پاکستان میں آج کل سیاسی اور انتظامی سطح پر کافی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف تو حزب اختلاف گزشتہ انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف احتجاج کی تیاریوں میں مصروف ہے، تو دوسری جانب نواز انتظامیہ اس احتجاج کو جمہوری نظام کو کمزور کرنے کی سازش قرار دے رہی ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو خطوط کے ذریعے آئندہ ماہ کے اواخر تک اپنے مالی کوائف اور اثاثات کی آڈٹ شدہ تفصیلات کمیشن کے مرکزی دفتر میں جمع کروانے کا کہا ہے۔ 2002 میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں ایک قانون کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں اور اراکین پارلیمان پر یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ اپنے مالی کوائف اور اثاثات کی تفصیلات جمع کروائیں۔ تاہم الیکشن کمیشن کو ان فراہم کردہ معلومات کی جانچ پڑتال یا ان میں غلط بیانی کی صورت میں کوئی اقدام کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کمیشن کے ترجمان خورشید عالم کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں کمیشن کا کردار صرف کوائف جمع کرنا ہے، تاہم عوام کی معلومات کے لیے یہ تفصیلات کمیشن کی ویب سائٹ پر فراہم کر دی جاتی ہیں۔
یہ ڈیولپ کنٹریز میں رائج ہے کہ آپ چیز رکھے اور اس پہ لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں بدقسمتی سے میرے اپنے ذاتی یعنی کہ رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو باقاعدہ ڈنڈا لے کے چلنا پڑتا ہے اور آپ کو ایک ایک بندے کو پکڑنا پڑتا ہے۔ تھوڑا بہت یہ ہے کہ میڈیا وغیرہ ان کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، اب آہستہ آہستہ اس کا وہ ثمر ملنا شروع ہو گیا، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی نظام اس لیے نہیں ہے کہ کوئی قانون اس وقت موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ممبران کے یا پارٹیز کے اثاثوں کے آڈٹ کر سکیں۔
حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے آئندہ ماہ احتجاج کے اعلان کے بعد وزیراعظم نواز شریف کے کہنے پر حکومت میں شامل عہدیداروں کے مطابق انتخابی اصلاحات کے لیے ایک 33 رکنی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل مکمل ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن اور قانون ساز عارف علوی اس بارے میں کہتے ہیں،
الیکٹرل ریفارم کوئی آدمی پاکستان میں شاید نہیں ہوگا اس وقت جو کہہ رہا ہو کہ نہیں ضروری نہیں ہے۔ جب تک یہ معاملہ ہوگا نہیں جب تک ہمارا پروٹیسٹ ہے بھائی، کمیٹی بن جائے اور 5 سال میں رپورٹ دے تو کیا فائدہ۔
الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق کمیشن نے بھی انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز پر مبنی ایک مسودہ ترتیب دیا ہے، جس میں سیاسی جماعتوں اور اراکین پارلیمان کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کے بارے میں بھی اقدامات شامل ہیں۔
پولیٹیکل فائنانس ونگ جو ہے نا وہ تمام ممبران اور پارٹیز کی اثاثوں وغیرہ کی جانچ پڑتال کر کے الیکشن کمیشن کو انفارم کرے گی۔ ویسے یہ آئیڈیل لگتا ہے نا کہ اثاثے آ رہے ہیں، آپ اس کو آڈٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ اس پہ ایکشن لے رہے ہیں، لیکن یہ آپ ایک قسم کا نا چھوٹا نیب جو ہے نا، منی نیب آپ بنا رہے ہیں۔
الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کے مطابق کمیشن کا ارادہ ہے کہ 2018 میں ہونے والے انتخابات سے پہلے ہی انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز پر عمل درآمد کروا لیا جائے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان 2013 کے عام انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی جانچ پڑتال کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ دھاندلی ثابت ہونے پر وسط مدتی انتخابات کروانے میں کوئی قباحت نہیں۔ تاہم حکومت میں شامل عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ نواز انتظامیہ عوام کی طرف سے حاصل مینڈیٹ کے تحت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے تقریباً 80 خاندان نقل مکانی کر کے سوات چلے گئے ہیں۔ مقامی آبادی ان سے مہمانوں کا برتاؤ کر رہی ہے اور ایک مقامی رہائشی کا کہنا ہے کہ انہیں وہ دن یاد ہے جب انہیں بھی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا اور ملک کے دوسرے علاقوں میں ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ ہوا۔ اس بارے میں خصوصی رپورٹ سماعت فرمائیے پشاور سے گل رخ کی زبانی۔
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے لگ بھگ 80 خاندان سوات پہنچے ہیں، جہاں وہ اس سیاحتی وادی کے مختلف علاقوں سے دوشریب، غنیم آباد، کبل اور کوٹلے میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ 2009 میں سوات میں بھی دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن ہو چکا ہے اور اس علاقے سے بھی لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی تھی۔ اب سوات کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ وہ اس تکالیف سے گزر چکے ہیں، اس لیے انہیں شمالی وزیرستان سے گھر چھوڑ کر آنے والوں کی مشکلات کا اندازہ ہے۔ سوات کے رہائشی کاشف علی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا،
ہمارا سوات ویسے بھی مشہور ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت دل سے کرتے ہیں، اور یہ وقت ہم سب پر گزرا ہے۔ میں خود نکلا تھا اپنے گھر سے، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر میرا سارا خاندان نکلا تھا، سارا سوات نکلا تھا، تو وہ درد وہ ہماری دلوں میں ابھی تک موجود ہے۔ تو اس درد کو لے کر اور اس آس کو لے کر ہم ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ ان کو احساس نہ ہو جو احساس ہمیں ہوا تھا، اور وہاں لوگوں نے ہمیں ہماری جتنی ہیلپ کی تھی، ہم یہاں کر رہے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ ان کو وہ سب محسوس نہ ہو جو وہاں ہم نے محسوس کیا تھا۔
اسرار بھی سوات کے علاقے کانجو کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کئی لوگوں نے شمالی وزیرستان سے آنے والوں کے لیے اپنے گھر اور حجرے خالی کیے ہیں۔
یہاں جو پہنچ گئے ہیں یا پہنچ رہے ہیں تو ان کی کافی مدد کر رہے ہیں، اپنے گھر خالی کر کے ان کے حوالے کر رہے ہیں، دوسرے جو ان سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ سب کچھ اتنا منظم نہیں ہے، تو ایک منظم طریقے سے اگر ہو تو میرے خیال میں بہت اچھا ہو۔
شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ سے تعلق رکھنے والے سعید اللہ سوات میں اپنے قیام کے بارے میں بتاتے ہیں،
ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ 25 بندے ہیں، اس میں بچے، زنان، مرد شامل ہے نا، یہاں پہ انشاءاللہ ابھی کچھ خاص تکلیف نہیں ہے۔
حضرت خان کا خاندان بھی شمالی وزیرستان سے سوات پہنچنے والوں میں شامل ہیں، انہوں نے بتایا کہ سوات کے اچھے موسم کے باعث وہ یہاں منتقل ہوئے ہیں۔
ہم تو سوات جو ہے نا سب دنیا کو معلوم ہے کہ ادھر آپریشن چالو ہے، اس وجہ سے سب جو ہے نا لوگ باہر نکلتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا نکل گئے، تو پھر ہم نے جو ہے نا اس وجہ سے سوات کو پسند کیا کہ یہ علاقہ جو ہے ابھی گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا ہے۔ باقی جو لوگ آئے ہیں کوئی بن میں ہے، پشاور میں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں، ڈیائی خان میں ہے، لیکن ہم نے جو ہے یہ سوات اس وجہ سے پسند کیا کہ ادھر علاقہ ٹھنڈا ہے۔
حکام کے مطابق شمالی وزیرستان سے سوات پہنچنے والوں کے قوائف بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ 2009 میں سوات میں فوجی آپریشن کے بعد اس علاقے سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پی بی سی کے موجودہ چیئرمین نجم سیٹھی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بورڈ کے چیئرمین کے انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے۔ نجم سیٹھی نے سپریم کورٹ میں دو ججوں پر مشتمل بینچ کو یہ بات بتائی۔ جسٹس انور ظہیر جمالی اور جسٹس میاں ثاقب نثار پی سی بی کی سربراہی سے متعلق کیس کی سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ چیئرمین نجم سیٹھی نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بورڈ کے آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ نجم سیٹھی نے پیر کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ کرکٹ بورڈ کے نئے عبوری چیئرمین کی تقرری تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی سے متعلق جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے پیر کو پیش ہو کر نجم سیٹھی نے بتایا کہ وزیر اعظم نے انہیں بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کا رکن مقرر کیا ہے، اس لیے وہ چیئرمین کا عہدہ چھوڑے ہیں۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو میں نجم سیٹھی کا کہنا تھا،
میں نے وہاں عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہا ہے آن ریکارڈ کہ یہ جو الیکشن آ رہی ہے چیئرمین کی، میں بورڈ میں بیٹھوں گا مگر میں چیئرمین کی الیکشن کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، یہ میں نے عدالت کو یہ سمجھایا ہے۔ یہ میں نے کیوں کیا، آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب میں پہلے آیا تھا تو آپ مجھے پوچھتے تھے کہ آپ الیکشن لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے جب الیکشن ہوگی، اور میں آپ سے کہتا تھا کہ دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ میں یہ اس لیے یہ کہتا تھا کہ اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ نہیں میرے ارادے نہیں ہیں الیکشن میں کھڑا ہونے کے، تو اس وقت میرا پاور کوئی نہیں ہونا تھا، کسی نے میری بات نہیں سننی تھی۔ آج کیونکہ اب یہ ختم ہونے جا رہا تھا تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے یہ عدالت میں یہ کہہ دیا ہے کہ میرا پہلے بھی کوئی لانگ ٹرم انٹرسٹ نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے، میں عام ممبر بورڈ کا سرو کروں گا۔
سماعت کے دوران دو رکنی بینچ میں شامل جسٹس ثاقب نثار نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عدلیہ بورڈ کے انتظامی معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، تاہم عدالت یہ ضرور چاہے گی کہ چیئرمین کی تعیناتی میں میرٹ کو مد نظر رکھا جائے۔ حالیہ مہینوں میں نجم سیٹھی اور سابق چیئرمین زکا اشرف کے درمیان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے عہدے کے لیے رسا کشی کو مبصرین ملک میں کرکٹ کے کھیل کے لیے منفی قرار دیتے رہے ہیں۔ زکا اشرف کو دو مرتبہ عدالت نے چیئرمین کے عہدے پر بحال کیا، لیکن حال ہی میں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے زکا اشرف کی بطور چیئرمین کرکٹ بورڈ بحالی کے عدالت عالیہ کے فیصلے پر عمل درآمد کو معطل کر دیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں متنازع صدارتی انتخاب کے گزشتہ ماہ کے دوسرے مرحلے میں ڈالے گئے ووٹوں کی تصدیق کا عمل ایک دن کے تعطل کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ تعطل گزشتہ روز دونوں امیدواروں کی جانب سے سکروٹنی کے عمل پر اختلافات کے سبب پیدا ہوا تھا۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
8.1 ملین یعنی تقریباً 81 لاکھ ووٹروں کی تصدیق کا عمل جمعرات کو اقوام متحدہ کی براہ راست نگرانی اور دونوں امیدواروں کے نمائندوں، میڈیا اور ملکی اور غیر ملکی مبصرین کی موجودگی میں شروع ہوا تھا، لیکن یہ عمل صدارتی امیدواروں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی کے نمائندوں کے واک آؤٹ کے سبب تعطل کا شکار ہو گیا۔ تازہ ترین اختلاف ہفتے کے روز اس عمل پر پیدا ہوا کہ ایسے ووٹوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے جن پر ووٹرز کے دستخط صحیح طور نہیں ہوئے۔ اس پر انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نے تصدیق کا عمل معطل کر دیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مسائل کا مروجہ طریقوں سے ہٹ کر ہی کوئی حل نکالنا ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں قوانین میں وضاحت موجود نہیں ہے۔ کابل میں قائم افغانستان اینالسٹ نیٹ ورک سے وابستہ کیٹ کلارک ووٹوں کے اس تصدیقی عمل کا قریب سے مشاہدہ کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے ریفری نے سیٹی بجا دی اور فٹ بال میچ شروع ہو گیا ہو۔ کسی کو جیسے یقین نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے، لہٰذا ایسے مسئلہ پیدا تو ہونا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک تکنیکی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ سیاسی بھی ہے، اور دونوں ٹیمیں اس بات پر توجہ دے رہی ہیں کہ وہ کس طرح اپنے ووٹوں کو بڑھا سکتی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے گزشتہ ہفتے افغانستان کے صدارتی انتخاب کے ابتدائی نتائج پر تنازع کے بعد کابل کا دورہ کیا تھا اور متنازع عمل کی شفافیت کی راہ نکالنے میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ افغانستان میں نیٹو فورسز کے امریکی کمانڈر جنرل جوزف ڈنفرڈ نے بھی گزشتہ جمعرات کو کہا تھا کہ وہ ووٹوں کی تصدیق میں بہتر نتائج کی توقع رکھتے ہیں۔ تجزیہ کار کلارک کہتی ہیں کہ نیٹو کانفرنس 3 ستمبر کو طے ہے، جس میں اس کے مستقبل کے منصوبے تشکیل دینا ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے افغانستان سیاسی انتقال اقتدار میں زیادہ تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ نیٹو چاہتا ہے کہ مسائل حل ہوں، بی ایس اے یعنی امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی کا باہمی معاہدہ طے ہو۔ اگر صدر کرزئی ابھی بھی اپنی ذمہ داریوں پر فائز رہے تو اس معاہدے پر دستخط نہیں ہوں گے، اور نیٹو سال 2014 کے بعد افغانستان کے لیے فوجی امداد سے متعلق منصوبوں پر کام نہیں کر سکے گا۔ یہ وجہ ہے کہ وہاں ایک تیزی کا احساس ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تصدیقی عمل پر منحصر ہے جو اس وقت تکلیف دہ حد تک سست ہے۔ نیٹو کی زیادہ تر فورسز اس سال کے آخر میں افغانستان سے انخلا کر جائیں گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے جوہری امور سے متعلق نگران ادارے آئی اے ای اے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے اپنے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر کو ختم کر دیا، یہ ان کی افزودگی کو کم خطرناک سطح پر لے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی طرف سے یہ اقدام تہران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان گزشتہ سال نومبر میں طے پانے والے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ مغربی خبر ساں اداروں جنہوں نے آئی اے ای اے کی رپورٹ حاصل کی نے بتایا کہ ایران کے 200 کلوگرام سے زائد یورینیم کے ذخائر ایسے تھے جنہیں 20% کی حد تک افزودہ کیا گیا تھا، اور اب ان کی افزودگی کی سطح کو کم خطرناک حد تک لایا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت ایران یورینیم کو صرف 5% تک افزودہ رکھ سکے گا، جو کہ صرف توانائی کی پیداوار کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت ترابلس کے ہوائی اڈے پر کنٹرول کے لیے مسلح جنگجو گروپوں کے درمیان لڑائی میں لگ بھگ 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مصراتہ اور زنتان کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے باغی عسکریت پسندوں کے درمیان ہوائی اڈے پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے ہونے والی لڑائی اب قریبی علاقوں تک پھیل گئی ہے، اور اسے سن 2011 میں ملک کے سابق حکمران معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد بدترین لڑائی قرار دیا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز آسٹریلیا میں ایڈز کی 6 روزہ عالمی کانفرنس کا آغاز غم اور عزم کے ساتھ ہوا، جبکہ ہزاروں شرکا نے گزشتہ ہفتے ملائیشیا کی پرواز MH17 میں ہلاک ہونے والے اپنے 6 ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس سال کی عالمی ایڈز کانفرنس کے بلند مقاصد ہیں، خاص طور پر 2030 تک اس مہلک وائرس کے خاتمے کے حوالے سے۔ میلبورن آسٹریلیا سے وائس آف امریکہ کی انیتا پاول کی رپورٹ، تفصیلات بتا رہی ہیں یاسمین جمیل۔ اس ہفتے کے دوران بڑے پیمانے کی اس بین الاقوامی تقریب میں لگ بھگ 12,000 مندوبین اس وائرس کے تقریباً ہر پہلو پر گفتگو کریں گے جس نے 30 سال سے زیادہ عرصے سے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے. وہ ایچ آئی وی کے علاج کے پس پشت کار فرما سائنس سے لے کر دنیا بھر میں خاندانوں اور معاشروں پر اس وائرس کے اثرات کے انداز پر گفتگو کریں گے. لیکن انہوں نے سب سے پہلے ان 6 ممتاز ریسرچرز اور سرگرم کارکنوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جو کانفرنس میں شرکت کے لیے آتے ہوئے اس وقت ہلاک ہوئے جب مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں نے مبینہ طور پر ان کے کمرشل طیارے کو مار گرایا اور اس پر سوار تمام 298 مسافروں کو ہلاک کر دیا. انٹرنیشنل ایڈز سوسائٹی کی صدر فرانسواز باری سنوسی نے ریسرچرز کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جن میں ان کے پیش رو ممتاز ڈچ ریسرچر ڈاکٹر یوپ لانگا بھی شامل تھے.
I would love to be telling you that we were opening this conference in happier times. The extent of the loss of our colleagues and friends is still hard for me.
میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہم اس کانفرنس کا پہلے سے زیادہ پرمسرت وقت میں افتتاح کر رہے تھے. اپنے رفقائے کاروں اور دوستوں کی موت ہمارے لیے کس حد تک نقصان کا باعث ہے میرے لیے اس کا اظہار ابھی تک بہت مشکل ہے. ہم دنیا بھر کے ان تمام سوگواروں کے غم میں شریک ہیں جو اس المناک سانحے میں اپنے خاندان اور دوستوں کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھے ہیں. یہ الفاظ تھے انٹرنیشنل ایڈز سوسائٹی کی صدر فرانسواز باری سنوسی کے. لیکن ایچ آئی وی پازیٹیو کے مندوبین نے کہا کہ وہ اس سانحے کی وجہ سے ایک زیادہ بڑے مقصد سے توجہ نہیں ہٹنے دیں گے. انڈونیشین پازیٹیو ویمنس نیٹورک کے بورڈ کی رکن آیو اوکتاریانی نے کہا
آئی ہیو بین لیونگ وتھ ایچ آئی وی فار 5 ایئرس. آئی ایم ایچ آئی وی پازیٹیو بیکاز آف لیک آف انفارمیشن.
میں 5 سال سے ایچ آئی وی پازیٹیو کے ساتھ رہ رہی ہوں. میں ایچ آئی وی پازیٹیو میں معلومات کے فقدان کی وجہ سے مبتلا ہوئی. جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہی ہمارے خطے اور پوری دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. میرے ارد گرد دوسرے ملکوں کے میرے ہم اثر رہتے ہیں. ان میں ہندو ہیں، بودھ ہیں، عیسائی ہیں اور ہم سب کو ایک جیسے مسئلے کا سامنا ہے. ہم میں سے بہت سے ایچ آئی وی ایڈ میں اس لیے مبتلا ہوئے کیونکہ ہمارے پاس خود کو محفوظ رکھنے کے وسائل نہیں تھے. یہ الفاظ تھے انڈونیشین پازیٹیو ویمنس نیٹورک کے بورڈ کے رکن آیو اوکتاریانی کے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے بھی سیٹلائٹ کے ذریعے کانفرنس سے خطاب کیا اور طیارے کے اس مہلک حادثے پر غم اور غصے کا اظہار کیا جس میں آسٹریلیا کے 36 شہری اور رہائشی بھی ہلاک ہوئے. ایڈز کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ مائیکل سیدبے نے بھی پختہ عزم اور غصے اور کچھ سنجیدہ مقاصد کا اظہار کیا.
Today, I am calling for ending AIDS by 2030. My vision for ending AIDS looks like this.
آج میں 2030 تک ایڈز کے خاتمے کی اپیل کر رہا ہوں. ایڈز کے خاتمے کے لیے میرا ویژن کچھ یوں ہے. ہر ایک کو ہر جگہ رضاکارانہ طور پر ایڈز کی ٹیسٹنگ اور علاج تک رسائی، ایچ آئی وی میں مبتلا ہر شخص میں اس وائرس کا خاتمہ. کوئی بھی ایڈز سے نہیں مرتا یا ایچ آئی وی ایڈز کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا. ایچ آئی وی کے ساتھ رہنے والے لوگ وقار کے ساتھ رہیں، قوانین انہیں تحفظ فراہم کریں اور انہیں دنیا بھر میں کسی بھی جگہ آنے جانے کی آزادی ہو. یہ صرف میرا ویژن ہی نہیں ہے، یہ میرے دوست اور میرے مینٹور یوپ لانگا کا بھی ویژن ہے. ان کا ویژن اس وقت تک میرے ساتھ رہے گا جب تک یہ حقیقت کی شکل نہیں اختیار کر لیتا. یہ الفاظ تھے ایڈز کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ مائیکل سدبے کے. کانفرنس جمعے تک جاری رہے گی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عدالت نے بوسٹن میراتھن بم حملوں کے مشتبہ شخص کے ایک دوست پر حملے کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے. عظمت تازیکوف پر ساز باز کرنے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. اور امریکہ کے صدر براک اوباما نے 2 انتظامی احکامات بدستخط کیے ہیں جن میں ہم جنس پرست اور کثیر صنفی کارکنوں سے امتیازی سلوک روا رکھنے کی ممانعت ہوئی ہے. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
9 جولائی کو جنوبی سوڈان میں ملک کی آزادی کی 3ری سالگرہ کی تقریبات سادگی سے منائی گئیں. تین سال قبل جنوبی سوڈان کے عوام نے عشروں کی خانہ جنگی کے بعد شمال سے الگ ہونے کے حق میں ووٹ دیے اور 9 جولائی کو بے شمار امیدوں اور مسارتوں کی فضا میں دنیا کا یہ سب سے نیا ملک معرض وجود میں آیا۔ مشرقی افریقہ کی اس نئی ریاست کے بہت سے حصوں میں یہ خوشیاں پچھلے سال دسمبر میں اندرون ملک سیاسی رسہ کشی شروع ہونے کے بعد مایوسیوں میں بدل گئیں۔ یہ تنازع شروع ہوئے اب 7 ماہ گزر چکے ہیں اور اس دوران ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ کسی عبوری حکومت کے قیام اور بحران کے خاتمے سے متعلق گفت و شنید کے لیے دونوں فریقوں کو مذاکراتی میز پر لانے کی بار بار کوششوں کے باوجود جنوبی سوڈان کی حکومت اور سابق نائب صدر ریک ماشار کی قیادت کے باغی دھڑے دونوں کی جانب سے غیر ضروری التوا مذاکرات کے اس سلسلے کو متاثر کر رہے ہیں جو ترقیات سے متعلق بین الاقوامی اتھارٹی کے علاقائی بلاک یعنی آئی جی اے ڈی کی قیادت میں جاری ہے۔ جنوبی سوڈان میں بہت زیادہ خون بہ چکا ہے اور بہت زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے امید اور موقع کا وقت اس کی گرفت سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب جبکہ 9 جولائی سن 2011 کی یادیں ذہن میں تازہ ہیں، وقت آ گیا ہے کہ تشدد، خاص طور پر عام لوگوں کو ہدف بنا کر کیے جانے والے تشدد کی روک تھام کے لیے اس سال 23 جنوری کو طے پانے والے عداوتوں کے خاتمے سے متعلق معاہدے کی مکمل پاسداری کی جائے۔ جنوبی سوڈان کے عوام کو تنازع کے خاتمے اور ایک ایسی عبوری حکومت کے قیام کی خاطر جو سب کے لیے استحکام، خوشحالی اور امن کو یقینی بنا سکے، اپنے رہنماؤں کی جانب سے امن کے اس عمل کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے جو ترقیات سے متعلق بین الحکومتی اتھارٹی کے علاقائی بلاک یعنی آئی جی اے ڈی کی قیادت میں جاری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے رہنما مصالحت، احتساب اور جنوبی سوڈان کے عوام کے ایک بہتر مستقبل کے لیے جرأت مندی اور قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کریں اور اتحاد سے اپنی وابستگی کی عصر نو توثیق کریں۔ جنوبی سوڈان کی آزادی کے پورے تکلیف دہ سفر میں امریکہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور وہ اس کے موجودہ بحران کے دوران اپنی مدد جاری رکھنے اور اس ریاست کو درپیش انسانی ہمدردی اور پناہ گزینوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی رد عمل کی قیادت کرنے کے عزم سے بدستور وابستہ ہے۔ جنوبی سوڈان کے عوام کی جانب سے اپنے نئے ملک کے لیے مزید امن اور خوشحال مستقبل کے حصول کی کوششوں میں مدد کے سلسلے میں ہم بدستور ان کے ساتھ ایک ثابت قدم ساتھی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ میں انسانی اسمگلنگ کے مسئلے اور اس کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں۔ سامعین، بہت سے امریکی شہری شاید یہ سوچتے ہوں کہ انسانی اسمگلنگ ان کے ملک کا مسئلہ نہیں ہے اور ایسے واقعات باہر کی دنیا میں ہی رونما ہوتے ہیں، جیسے کہ حالیہ ہفتوں میں نائجیریا میں 300 بچیوں کو اغوا کر لیا گیا اور بوکو حرم کے سربراہ نے اعلانیہ کہا کہ وہ انہیں فروخت کر دے گا۔ لیکن امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ ہر سال 17,500 کے قریب لوگ، جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہوتی ہے، امریکہ سمگل کیے جاتے ہیں اور ان میں وہ لڑکیاں شامل نہیں ہیں جنہیں اغوا کر لیا جاتا ہے اور ملکی سرحدوں کے اندر جسم فروشی کے کاروبار پر مجبور کیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ سنڈی سین کے مطابق، امریکہ کے ایوان نمائندگان نے انسانی اسمگلنگ کے شکار افراد کی مدد اور اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ یہ آواز ہے شاندرا وورنتو کی، جو انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کا شکار بنی اور پھر ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوئیں۔ شاندرا کا بنیادی تعلق انڈونیشیا سے ہے، وہ کالج تک پڑھی ہیں اور اپنے ملک میں فائنانشیل انالسٹ تھیں۔
لیکن وہاں سیاسی عدم استحکام کے باعث اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ وہ سال 2001 میں امریکہ آئیں اور انہیں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں نوکری کی پیشکش کا جھانسہ دیا گیا، لیکن انہیں نیو یارک ایئرپورٹ پر اترتے ہی اغوا کر لیا گیا۔ شاندرا نے وائس آف امریکہ کو بتایا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے یہاں پہنچنے پر کسی شخص نے مجھے پک کیا اور مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ انہوں نے میرا پاسپورٹ اور میرا ٹکٹ مجھ سے لے لیا اور اسی دن مجھے زیر زمین چلنے والے جنسی کاروبار میں دھکیل دیا۔ شاندرا باورنتو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور جس شخص نے انہیں اسمگل کیا تھا آج جیل میں ہے۔ شاندرا کو ایک غیر منافع بخش تنظیم کی جانب سے مدد حاصل ہوئی اور اب وہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں اور اس کے خلاف شعور بیدار کرنے میں مصروف ہیں۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں اطراف کے اراکین پارلیمنٹ 5 ایسے بلوں پر اتفاق کر رہی ہیں جن کا مقصد ریاست کی حکومتوں اور مقامی حکومتوں کو متاثرہ افراد کی مدد کے پروگرام تشکیل دینے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے آفیسرز کو اس طرح کی تربیت فراہم کرنے میں امداد دینا ہے کہ وہ متاثرہ خواتین کو بچا سکیں اور انہیں جسم فروش خواتین کے طور پر نہ دیکھیں۔ اراکین پارلیمنٹ اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر لیا جائے اور اس مسئلے کو کسی پارٹی کے نمائندے کے طور پر نہیں بلکہ باپ، ماں، بہن یا بھائی کے طور پر دیکھا جائے۔ جن بلوں پر اتفاق ہوا ہے وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ملک کے اندر انسانی اسمگلنگ کی ڈیمانڈ کم کی جائے اور اس مقصد کے لیے پولیس اور ججوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ کم عمر افراد کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھنے والوں کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں جس طرح کے انسانی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ امریکہ میں جنسی غلامی میں دھکیلی جانے والی لڑکیوں کی اوسط عمر 13 برس ہے جبکہ لڑکوں کی اوسط عمر 12 سال ہے۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ہفتے کی شام آسمان پر جو چاند نمودار ہوا وہ عام 14ویں کے چاند سے نسبتاً زیادہ بڑا اور زیادہ روشن تھا۔ اس چاند کو سائنسی اصطلاح میں سپر مون کا نام دیا جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سپر مون کا یہ دلکش نظارہ اس سال موسم گرما کے دوران 3 بار دیکھا جا سکے گا۔ اگرچہ ہر قمری مہینے کی 14 تاریخ کو چاند اپنی شکل مکمل کر لیتا ہے، لیکن فلکیات سے وابستہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ چاند اپنے مدار میں گردش کرتا ہوا اس حصے میں داخل ہو جائے جو ہماری زمین سے نزدیک ہو، اور اگر اس وقت چاند کی شکل مکمل ہو تو یہ زیادہ بڑا اور روشن دکھائی دیتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انسانی آنکھ چاند کی روشنی سے زیادہ اس کے حجم کی تبدیلی کو محسوس کر سکتی ہے۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ چاند جس وقت بیضوی مدار کے اس حصے میں ہوتا ہے جسے پیریجی کہتے ہیں، تو یہ مدار کی انتہا کہلانے والے حصے اپوجی کے مقابلے میں زمین سے 50,000 کلومیٹر زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تاہم ماہرین فلکیات کے مطابق 12 جولائی کی نسبت 10 اگست کو آسمان پر نمودار ہونے والا چاند کہیں زیادہ روشن اور بڑا ہوگا، کیونکہ اس روز چاند کی زمین سے مسافت 12 جولائی کی نسبت 863 میل مزید گھٹ جائے گی۔ علاوہ ازیں، جو لوگ اس سال ان دونوں سپر مون کے دلکش نظاروں سے محروم رہ جائیں گے، ان کے لیے 9 ستمبر کی رات موزوں ہوگی جب وہ تیسری بار آسمان پر جلوہ گر ہونے والے سپر مون کا دیدار کر سکیں گے۔ یو ایس نیول آبزرویٹری کے جیف چیسٹر نے ناسا سائنس کو بتایا ہے کہ سپر مون کا معاملہ سورج گرہن یا علم حیت سے وابستہ سرگرمیوں سے مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ سورج گرہن کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جبکہ سپر مون ہر 13 ماہ اور 18 دن کے وقفے سے دیکھے جاتے ہیں۔ گزشتہ برس سپر مون کی خبریں اس وقت اخباروں کی شہ سرخیوں کا حصہ بنی تھیں جب جون میں نمودار ہونے والا 14ویں کا چاند 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن ظاہر ہوا تھا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ چاند جتنا زیادہ زمین سے نزدیک ہوتا ہے، اس کی کشش ثقل سمندر کی لہروں کو اپنی جانب کھینچتی ہے، جس سے سمندر میں مد و جزر کی کیفیت یا تلاطم پیدا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ چاند کی پوری شکل انسان کی نفسیاتی کیفیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ قدیم کہاوتوں میں 14ویں کے چاند کو انسان کی بے خوابی کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے، لیکن سائنسدانوں کی رائے اس بارے میں منقسم ہے۔ لیکن ایک انتہائی کنٹرول تحقیق کا نتیجہ اس قدیم نظریے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے محقق مائیکل سمتھ نے انکشاف کیا ہے کہ چاند کی پوری شکل انسان کی نیند کے قدرتی عمل یا حیاتیاتی گھڑی پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورے چاند کی راتوں میں ہم پر نیند بیداری کی کیفیت طاری رہتی ہے، اور اس رات نیند کا دورانیہ عام دنوں کی نسبت 25 منٹ کم رہتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب، اور انجینئر تھے بل باربر۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔